الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وصواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا انسانو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا یا مرنے کے بعد تمہیں پھر بنانا یہ مشکل ہے یا آسمانوں کا بنانا اس سے عظیم تر کام ہے؟ کتنی وسیع کائنات ہے آسمانوں میں، کتنا بڑا نظام ہے، کتنی مخلوق ہے ان میں، اور کس طرح کا مضبوط نظام ہے جو اپنی تخلیق سے چل رہا ہے، جب تک اللہ چاہے گا چلتا رہے گا، جس میں کوئی کسی نہ وقت میں کوئی تاخیر و تقدیم ہے، نہ کام میں کوئی تقدیم و تاخیر ہے. ایک ایک ذرے کا انتظام و انسرام وہاں سے ہو رہا ہے. ہر ذرہ، ہر جھونکا ہوا کا، ہر قطرہ بارش کا اپنی اپنی جگہ پہنچ رہا ہے. ہر چیز تخلیق ہو رہی ہے، بن رہی ہے، فنا ہو رہی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے یا ایک انسان کا دوبارہ پیدا کر دینا؟ تو جو رب قدیر یہ سب کام ہر آن تمہارے سامنے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ دوبارہ تمہیں کیسے نہیں بنا سکتا؟ ذرا خیال کرو، رفعہ سمکاہا فسواہا، کس طرح اس کی بلندیوں کو مضبوط کر دیا. کوئی دیوار ہے نہ ستون، کوئی آسرا ہے نہ ٹیک، کسی جگہ پر وہ ٹکا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی بلندیاں قائم ہیں، جب تک اللہ چاہے گا قائم رہیں گی. فسواہا، پھر اس کا سارا نظام ایسا درست کر دیا کہ آج تک کبھی اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی نہ ہوگی. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اس نے ایسا نظام شمسی قائم کر دیا جو سماوی میں کہ رات ڈھانپ لیتی ہے ہر چیز کو اور دن ہر شے کو روشن کر دیتا ہے. یہ سارا نظام سماوی ہے، آسمانوں سے کنٹرول ہو رہا ہے. زمین پر تو اس کا کوئی کنٹرول ٹاور نہیں ہے، کوئی بیٹری نہیں ہے، کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے، کوئی آپریٹر نہیں بیٹھا ہوا. اللہ کی قدرت اسے کنٹرول کر رہی ہے. اگر اس میں ایک ایک لمحے کی بھی تقدیم و تاخیر ہوتی تو سارا نظام تلپٹ ہو جاتا. لیکن کب سے چل رہا ہے، کبھی کوئی اس میں رتی برابر کوئی خرابی، کوئی فرق، کبھی مرمت کی ضرورت کبھی کوئی پیش آئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر یہ سارا نظام بنانے کے بعد، یعنی پہلے اس نے آسمانی نظام کو ترتیب دیا، شب و روز بنا دیے، پھر زمین کو پھیلایا. زمین ایک نقطہ تھا جہاں بیت اللہ شریف ہے، پھر اس کو پھیلا کر سات بر اعظم بنا دیے. پانی پانی تھا اور ایک نقطہ سا تھا، اس نقطہ پر بیت اللہ ہے، یہ مرکز ہے زمین کا بیت اللہ شریف. پھر اسے پھیلا کر وسیع زمینیں بنا دیں اور پھر ایسا قادر مطلق ہے کہ یہ سارا پانی جو سمندروں کا ہے کڑوا تلخ نمکیات سے بھرا ہوا لیکن اخرج منہا ماہا زمین سے شیرین چشمے جاری کر دی. سارے اس کڑوے سمندر پر ہے زمین لیکن اس میں سے شیرین چشمے جاری کر دیے. وہ مر رہا ہے اور اس میں سے طرح طرح کے چارے اور سبزہ اگا دیا, جانوروں کی غذا بنا دی, پرند چرند ہر چیز اس میں سے کھا رہی ہے. والجبال ارساها, اور کس طرح پہاڑوں کا بوجھ کتنی خوبصورتی سے ٹکا دیا. ایسا عجیب منظر بنا دیا کہ لوگ دور دور سے پہاڑوں کو دیکھنے آتے ہیں. یوں تو عجیب لگنے چاہیے تھے کہ ہموار زمین ہے اور اس پر ٹیلے اور پہاڑ بنا دیے تو بدنما ہو جاتی, لیکن اس نے ایسے سجائے کہ وہ زمین کو برابر بھی رکھتے ہیں, ڈولنے بھی نہیں دیتے. پھر بے شمار خزانوں سے بھر دیے, ان پر برف جمتی ہے, دریا چشمے بنتے ہیں, بے شمار معدنیات ان میں سونے چاندی سے لے کر زر و جواہر تک, اور تیل اور دھاتیں اور کوئلے اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں خزانے سمو دیے, ظاہری حسن سمو دیا. لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے رہتے ہیں, خوبصورتی بنا دی. متاع لکم ولانعامکم, یہ ساری سجاوٹ تمہارے لیے زندگی کا سبب بھی بن گئی, اسباب حیات بھی بن گئی, تمہارے لیے بھی, تمہارے جانوروں کے لیے بھی, پانی کا, چشموں کا, آبادی کا, چارے کا, پھلوں کا, غذا کا, روزی کا سبب بھی بن گئی. معدنیات بے شمار, خزانے بے شمار, دوائیں بے شمار, جڑی بوٹیاں, تو یہ سارا کچھ کرنے والا رب قدیر کیا تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیا مشکل ہے پھر اس کے لیے بنانا؟ فضا جا اتامت القبرا, ایک دن جب بہت بڑی آفت آئی, اس سارے وسیع نظام کو تباہ کر کے رکھ دے گی. یہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کی طرح, جس طرح غبار فضا میں اڑتا نظر آتا ہے, اس طرح غبار بن کے اڑ جائیں گے. ستارے, سورج, چاند جھڑ جائیں گے, نظام سماوی تباہ ہو جائے گا, تو زمین کا کیا حشر ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعا, اس دن ہر کوئی اپنے کیے کو یاد کرے گا. آج تو اندھا دھند ہم کر رہے ہیں نا, لیکن جو بھی کر رہے ہیں اس دن یاد آئے گا کہ میں نے کیا سوچا, کیا کمایا, کیا کھایا, کیا کیا, بھلا کیا یا برا کیا. وبرزت الجحیم لمن یرا, دوزخ کو بھی میدان حشر میں سامنے لا دیا جائے گا کہ اب دیکھو یہ ہے دوزخ جس کے بارے تمہیں رہتا تھا کہ دوزخ کہاں ہے, کیسی ہوگی, اب دیکھ لو یہ سامنے دوزخ ہے. وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَأَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى, جس نے بغاوت کی, سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو, عیش و عشرت کو اطاعت الہی پر ترجیح دی, اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑی توجہ طلب ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، یا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تو وہ صرف عقیدہ اور عبادت نہیں لائے، جہاں تک عقیدے اور عبادت کا تعلق ہے، یہ مشرکین کے لیے بھی قابل قبول تو نہیں تھا لیکن قابل برداشت تھا. وہ قبول نہیں کرتے تھے لیکن وفد بھیجتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہیے، ہمارا اپنا باپ دادا کا جو عقیدہ ہے ہم اس پہ رہیں گے، آپ اپنے پہ رہیے، آپ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جس طرح آپ چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا نظام حیات ہے، جو سسٹم ہے، جو قوانین ہے، اسے مت چھیڑیے. مکہ مکرمہ ایک ایسا مرکز تھا کہ جہاں دنیا میں پائے جانے والے تقریباً سارے ہی مذاہب موجود تھے، اس لیے کہ یہ لوگ بہت بڑے تاجر تھے اور دور دراز ممالک تک، یعنی مکہ سے چین تک اور مغربی ممالک تک تو تجارت ثابت ہے، لوگ آتے جاتے تھے. تو جہاں جہاں دنیا میں جو مذہب انہیں ملتا وہاں سے لے آتے، تو کوئی کسی مذہب پہ تھا، کوئی کسی پہ تھا، کوئی بتوں کو پوجنے والے بھی ایک بت کو نہیں پوجتے. بیت اللہ میں بھی تو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی ایک کو پوجتا، کوئی دوسرے کو، کوئی تیسرے کو، کوئی چوتھے کو. پھر ہر خاندان نے اپنا بت بنایا ہوا تھا، ہر خاندان میں ہر گھر نے اپنا بت بنایا، ہر گھر میں پانچ فرد میں پانچ نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. کوئی فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، کوئی جنوں کے پجاری تھے، کوئی جوتشیوں نجومیوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی شیطان کو پوجتے تھے. تو مختلف مذاہب، کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، اہل کتاب بھی تھے، ان سب کا جو نظام حیات تھا، معاشرے کا جو نظام تھا، لین دین کا طریقہ، عدالتی نظام، جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، معاشی نظام، سیاسی نظام، وہ ایک تھا. لہذا وہ بھی وفد بھیجتے تھے کہ آپ اگر بے شمار مذاہب ہیں تو ایک نیا مذہب آ گیا، چلو آپ اپنے عقیدے کے مطابق جسے آپ اللہ کہتے ہیں آپ اس کی پوجا کریں، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کریں. لیکن ہمارے معاشرے کا جو ایک نظام ہے، سارے مذاہب اس پہ متفق ہیں، آپ اس کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کھانا پینے میں جو تمیز ہے، حلال حرام کیوں ہمارے ساتھ رہیے؟ لین دین کاروبار جو ہے اس میں ہمارے ساتھ رہیے. تو حقیقی دین تو عملی زندگی کا نام ہے نا. عبادات کس لیے؟ عبادات دین کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن عبادت کا حاصل کیا ہے؟ عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے سجدوں کی محتاجی ہے؟ ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کی عظمت کو کوئی فرق آ جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم محتاج ہیں. عبادت اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ایسا ہو جائے کہ ہم عملی زندگی میں اس کی اطاعت کی جرات کریں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. یعنی عملی زندگی میں، عملی زندگی کو نظام اسلام میں ڈھالنا، یہ نماز کا حاصل ہے. اور اگر عملی زندگی ہماری غیر اسلامی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز نماز ہے ہی نہیں. اگر نماز ہوتی تو عملی زندگی میں تبدیلی آ جاتی. کوئی کمی ہے اس میں، کوئی خرابی ہے، وہ نماز نہیں ہے. یہ جو ہم نے آج اسلام اپنا رکھا ہے اور پاکستان بنا رکھا ہے نا، کہ جی ہم عقیدہ بھی توحید پہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن کے وظیفے بھی کریں گے، کوئی مر جائے گا تو اس کے لیے بھی قرآن پڑھیں گے، کوئی بیمار ہوگا تب بھی قرآن پڑھیں گے، کوئی قرآن پڑھنے سے یہ مر جائے. قرآن تو مرنے والے کو زندگی دینے کے لیے ہے. یہ تو کتاب حیات ہے. وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ تم نے قرآن سمجھ لیا کہ از یاسین او آسام امیری، کہ تب قرآن پڑھو کہ سورہ یاسین پڑھو کہ بندہ آرام سے مر جائے. یہ زندگی کے لیے تھا، تم نے موت کا نسخہ بنا لیا. تو اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جو نظام زندگی ہے اسے اسلامائز کر، اس میں اسلام ہونا چاہیے. معاشی نظام اسلامی ہو، عدالتی نظام اسلامی ہو، نظام تعلیم اسلامی ہو، سیاسی نظام اسلامی ہو، حکومت کے معاملات اور رعیت اور حکومت کے معاملات اسلامی ہوں. ہمارے ایک سیاستدان تھے بہت پائے کے، ایک دفعہ مجھ پہ انہوں نے سوال کیا کہ جی لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں، قرآن کریم کے ختم بھی ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر یہ کیا شور ہے؟ دینی جماعتیں کہتی ہیں اسلام نافذ کرو. اسلام کہاں نافذ نہیں ہے، ہر بندے کی زندگی میں اسلام موجود ہے. تو اس نعرے کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ذاتی زندگی میں تو لوگوں نے اسلام کا دامن تھام رکھا ہے جتنا ان سے ہو سکتا ہے. جو تعلق اس ادارے کا جسے حکومت یا حکمرانی کہتے ہیں اس کا اور عام آدمی کا ہے، وہ غیر اسلامی ہے، وہ غیر شرعی ہے. اسے اسلامی کر لو، اسلام نافذ ہوگی. عام آدمی کا جو تعلق حکومت اور حکمران اداروں سے ہے وہ غیر اسلامی ہے. ہمارے نظام تعلیم میں سب کچھ ہے، بکواسیات تک ہیں، خرافات ہیں، تصویریں کیسے بنانی ہیں، رنگ کیسے بھرنے، ہم پہلی کے بچے کو بتانا شروع کرتے ہیں، ڈرائنگ کیسے، الجبرا کیا ہے، جیومیٹری کیا ہے. اب سب بچوں کو الجبرا جیومیٹری کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ پڑھاتے ہیں. کبھی کسی کلاس میں کوئی اللہ کا تصور، کوئی آخرت کی بات، کوئی دین کا تصور، کوئی تعارف اپنا کہ تم کون ہو، مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، کوئی ہے؟ پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک کہیں کوئی ہے؟ کیا فائدہ؟ تو جب تک یہ اسلام سارا یہ نظام اسلامی نہیں ہوگا، فراڈ ہے، دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ. فرمایا ایسا کہ اما من تغا، یہ باغی ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے باغی ہیں. اثر الحیات الدنیا، کیوں اسلام نافذ نہیں کرتے؟ دنیا کی عیش و عشرت اور لذت کے لیے. اسلام آ جائے تو جو حق ایک جھگی نشین کا اور فقیر کا ہے، اتنا ہی حق ایک بادشاہ کو بھی دیتا ہے. اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک بادیہ نشین تو دال ساگ کھائے اور بادشاہ مرغن نہیں. وہ کہتا ہے شاہ و گدا کو ایک طرح کی غذا ملے گی، شاہ و گدا کو ایک طرح کا علاج ملے گا، شاہ و گدا کے بچے ایک سکول میں پڑھیں گے، شاہ و گدا کو ایک طرح کا انصاف ملے گا. ہمارے بادشاہوں کو یہ کب گوارا ہے؟ انہیں تو چھینک آئے تو یہ یورپ اور امریکہ میں جا ٹھہرتے ہیں، جی چیک اپ کرانا ہے. او یار، یہ کہتے ہو اتنے ہسپتال، اتنے ہسپتال، تو آپ کے لیے کوئی ہسپتال نہیں ہے. چار ٹکے ان کے پاس ہوں تو وہاں جا کر سوئٹزرلینڈ میں جمع کراتے ہیں، تو ہمیں یہاں کہہ تو اتنا بینکنگ سسٹم، ہمارا بینک اتنا ترقی کر گیا، ہمارا اشاریہ اتنا اوپر چلا گیا. یار وہ سارا ہمارے لیے اشاریہ چلا گیا، تمہارے لیے کوئی نہیں. کیوں ان بینکوں میں پیسے نہیں رکھتے؟ ہمیں حرام حلال بتاتے ہو، خود نظام سود کا راج کر رکھا ہے، ساری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں. جو حرام قوم حرام کھا کر پلے گی, حرام پر کون سا جہاد ہوگا اور اس میں کون سی غیرت ہوگی, اور وہ کیسے نہیں بہنوں کو نچا کر بھائی تالیاں بجائیں گے, بیٹیاں ناچیں گی باپ تالیاں بجائیں گے. حرام کھا رہے, حرام کھانے والے یہی کریں گے. بیٹیاں گانے گا رہی ہیں, نیم بھرنا ڈانس کر رہی ہیں, باپ بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں, بھائی بیٹھے تبلے بجا رہے ہیں. کیوں؟ حرام کھاتے ہیں نا. جو حرام کھائے گا ویسے ہی کرے گا. حرام کھانے والا بے حیا ہوتا ہے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اثر الحیات الدنیا, دنیا کی عیاشیوں کے لیے. آخرت کو بھول گئے ہیں, دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں. کیوں نظام تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ ہم نے پاکستان بنتے اور پاکستان سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا. ہم نے ان سکولوں میں پڑھا جو پاکستان سے پہلے غیر ملکیوں کی حکومت میں تھے. ہمارے زمانے میں پرائیویٹ سکول کو تو چھوڑ دو, ٹیوشن کا رواج نہیں تھا. کوئی ٹیوشن پڑھانے کا تصور نہیں تھا. ہم سکول سے آتے تھے, استاد جو کام دیتے تھے گھر بیٹھ کر تین تین چار چار لڑکے اکٹھے ہو کر خود کرتے تھے, یا کسی باپ چاچا یا پڑھی لکھی ماں دادی سے پوچھتے تھے یہ کیا ہے. کوئی ٹیوشن کا تصور نہیں ہوتا تھا. یہی سکول پڑھاتے تھے, اور جو میٹرک کر جاتا تھا وہ بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا, اور پڑھا لکھا ہوتا تھا. آپ کا آج کا ایم اے وہ چٹھی لکھ پڑھ نہیں سکتا جو اس دور کا میٹرک اور مڈل لکھ پڑھ لیتا تھا. آج گورنمنٹ سکول ایک ہے, 50-60 پرائیویٹ سکول ہیں. بھائی گورنمنٹ سکول مفت پڑھاتا ہے, وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پڑھاتا کوئی نہیں. کیوں پرائیویٹ سکول بن گئے ہیں؟ گورنمنٹ سکولوں میں پڑھاتا کوئی نہیں. اس وقت پرائیویٹ سکول تھے ہی نہیں, گورنمنٹ سکولوں میں پڑھائی تھی. قوم کو بغیر علم کے علم سے دور رکھو, قوم کو معاشی تنگی میں مبتلا رکھو, قوم کو مختلف بیماریوں میں مبتلا رکھو. ہسپتال ٹھیک نہ کرو, معیشت ٹھیک نہ کرو, تعلیم ٹھیک نہ کرو, یہ جاہل رہیں گے, تمہارے ماتحت رہیں گے, تم عیش کرو گے. یہ پڑھ لکھ جائیں گے, انہیں حقوق کا تصور آئے گا, ان کی صحت ٹھیک ہوگی, یہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے. تو یہ اتفاق کر نہیں ہوتا, یہ سب جان بوجھ کر عمدن حکومتیں کرتی ہیں. اپنے بچوں کو تو پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں جوان آدمی باہر سے پڑھ کر آ گیا تو اس کے اس پر تنقید نہ کریں. جی یہ جوان آدمی باہر سے پڑھ کر آتے ہیں تو ہمارے جو ہیں جوان, یہ تو یہاں دھکے کھاتے پھرتے. ان کے بچے باہر سے پڑھ کر آتے ہیں اور اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں اور منسٹر یا وزیر اعظم یا صدر بن جاتے ہیں. ہمارے بچے یہیں دھکے کھاتے رہتے ہیں اور ساری عمر مفلسی کی چکی میں پستے رہتے ہیں. تو فرمایا اما من تغا, جن لوگوں نے بغاوت کی اللہ سے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر ظلم, اللہ سے بغاوت. نمازیں تو یہ پڑھ, میں نے حکمرانوں کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, نمازیں پڑھ, بلکہ ہم نے کئی دفعہ پڑھی تو وزیر اعظم صاحب نے جان نماز سمیٹے. اس طرح تو بڑے اچھے ہیں, نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں اسلام کو قریب نہیں پٹکنے دیتے. تو اللہ کو ان نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ واسر الحیات الدنیا, دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گئے, آخرت کا حساب نہیں کیا, دنیا کو اپنے لیے پسند کر لیا. فإن الجحیم هی المأوى, تو یہ دوزخ اب ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے. یہ جو سامنے کر دی گئی ہے یہ ان لوگوں کی رہائش ہے. وہ خود تو جائیں گے ہی, خود تو ڈوبیں گے سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ خود تو جائیں گے ہمیں بھی لے ڈوبے, ہم بھی اللہ کا اللہ کے دین کا دامن چھوڑ کر انہی سے چمٹے ہوئے ہیں کہ یہی ہمیں نجات دلائیں گے, یہیں سے ہمیں کچھ ملے گا. وہ کم از کم ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مستقبل بھی تباہ کر رہے ہیں, ہمارا دین بھی چھین رہے ہیں, ایمان بھی چھین رہے ہیں. تو ایک اسلامی انقلاب آ جاتا, ہم اپنے اندر انقلاب لاتے تو پورے ملک میں انقلاب آ جاتا. ہماری امیدیں بھی تو اللہ کو چھوڑ کر حکمرانوں سے وابستہ ہیں, اور ہر بندہ اس کے پیچھے نعرے لگا رہا ہے, وہ اس کے پیچھے نعرے. یار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جوان بیٹیوں کو کپڑے پہنا کر بنا سنوار کر میک اپ کرا کے سیاسی جلسوں میں بھیج دیتے ہیں, شام کو شکوہ کرتے ہیں جی بیٹی کو چھیڑا گیا. تو تم نے بیٹی کو بنا سنوار کر اس خچروں کے دبیلے میں بھیجا کیوں؟ اس میں غیرت نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ ہو ہو اما من تغا, جنہوں نے بغاوت کی, معاصر الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی کو چن لیا. حکمران عیش کر رہے ہیں انہوں نے اس لیے چن لیا, ہم جو معقوم ہیں ہم عیش کی توقع پہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہم عیش کر نہیں رہے, دھکے کھا رہے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے, مانتے حکمرانوں کی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا, کوئی بچا کھچا جو ٹکڑا گرے گا ہم بھی کھا لیں گے. فرمایا ایسے لوگوں کو آج جہنم میں جھونکا جائے گا, ان الجحیم ہے, یا ان کا نتیجہ, ان کا ما حصل, اس سارے کردار کا حاصل آج دوزخ کا داخلہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو اس دن سے ڈرا کہ جس نے پیدا کیا پالا نعمتیں دیں وہ حساب بھی لے گا, جسے اس دن کا خوف رہا اور اس نے اپنا کردار درست کیا کہ اللہ کے روبرو جانا ہے, وہ چلو میری اطاعت اس قابل نہ صحیح کہ اس کی بارگاہ میں پیش کروں تو کم از کم اس کی نافرمانی تو نہ کروں. خاف مقام ربی, اللہ کے روبرو پیش ہونے سے خائف رہا, ڈرا. وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى, اور اس نے اپنی جان اپنے آپ کو لالچ سے روکا, دنیاوی لالچ, عیش و عشرت کا, خواہشات نفس کا, دولت کا, شراب خوری کا, اقتدار کا, ان خواہشات سے خود کو روکا, اطاعت الہی کے دائرے میں رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا انجام آج جنت نصیب ہو, اس کے نتیجے میں اسے جنت نصیب ہوگی. یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ قیامت اگر آئی تو کب آئے گی. میں اس سوال کا قیامت کے آنے نہ آنے سے کیا تعلق, کب آئے گی اس سے تمہارا کیا تعلق, ابھی آ جائے ہزاروں سال بعد ہے اس سے تمہارا کیا تعلق, تمہارا تعلق تو اپنے کردار سے ہے, تم اس کے لیے تیار ہو. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے کیا تعلق کہ کب, یہ معاملہ تو اللہ کا ہے کہ کب آئے گی کیسے آئے گی, یہ تو لانے والا جانے اور اس کا کام جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی تو یہ ہے کہ وہ بر وقت اطلاع کر دیں کہ بھائی قیامت بھی آ رہی, اس کی یہ تیاری ہے, یہ کام کرو, ان کاموں سے رک جاؤ, یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے. تو یہ کہتے ہیں اچھا جی آپ بتائیں قیامت کب آئے گی, فیما انت من ذکرہا, آپ کا اس بات سے کیا تعلق, آپ کو اس سے کیا بھلا, آپ کا اس میں کیا مطلب, جس نے قیامت قائم کرنی ہے وہ جانے اور قیامت جانے, آپ قیامت لانے والے نہیں قیامت کی خبر دینے والے. آپ نے سارے حالات بتا دیے، قیامت کیسے آئے گی، قیامت میں کیا کیا ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا، بندے کیسے جمع ہوں گے، کس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، بات ختم ہوگی. اب کب آئے گی، وہ جو لائے گا وہ جانے، اس کا کام جانے. الی ربک منتہاها، اس کا انجام تو آپ کے پروردگار کے دستِ قدرت میں ہے. جس نے دنیا بنائی ہے اس کی کتنی مدت رکھی ہے، وہ کب ختم ہوگی. جس نے دن بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کب شام ہوگی. جس نے رات بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ کب صبح ہوگی. جس نے یہ پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی موت کب ہوگی. تمہیں جب اپنی موت کا علم نہیں، تم جہان کے خاتمے کی خبر پوچھتے ہو یہ کب ختم ہوگا، تمہیں تو اپنا پتہ نہیں. تمہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں، اپنے بھائی کا، اپنی ماں کا، اپنی اولاد کا پتہ نہیں کب پیدا ہوا کب مر جائے گا. تمہیں اس بات سے کیا غرض قیامت کب ہوگی. بھائی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جو لانے والا ہے وہ جانے. اور اس کا کام قیامت کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس میں کیا کیا ہوگا، یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. انما انت منذر من یخشاها، آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے حالات سے لوگوں کو بڑی وضاحت سے اطلاع کر دیں، جس کا جی چاہے وہ اس سے اپنا بچاؤ کر لے. یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ آپ اپنا دامان رحمت پھیلا دیں، جو چاہے اس کے زیر سایہ آ جائے. اور یہ گھبرا رہے ہیں کب ہوگی، اتنا لمبی کب نہ کرو. یوم یرونہا، جب اسے آپ یہ لوگ دیکھیں گے. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، تو یہ ہزاروں سال جو گزر چکے ہوں گے برزخ میں، یہ بھی انہیں پل پہری لگیں گے. سمجھیں گے یار ابھی تو آنکھ لگی تھی، ابھی قیامت آ گئی. یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، جب یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کوئی جھٹ پہری دنیا میں بھی کوئی جھٹ پہری رہے، اور کوئی چند لمحے گزرے برزخ میں قیامت آ گئی. اس کا انداز آپ اس سے بھی لگا لیجئے، تیس پینتیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی سال جو عمر گزر جاتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ آج کوئی ہم سے قرض لے اور کہے میں آپ کو تیس سال بعد دوں گا، چالیس سال بعد دوں گا، تو بندے کا منہ حیرت سے کھل جاتا ہے. چالیس سال بعد کب چالیس سال گزریں گے؟ نہیں بھائی یہ سودا بارے میں نہیں. لیکن عمر کے جو چالیس پچاس گزر چکے ہیں، پیچھے دیکھو تو پتہ چلتا ہے یار کل تو ہم سکول میں تھے، آج بابے ہو گئے ہیں، یار تو پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا قیامت کو جب اٹھو گے تو کہو گے یار کل کی بات، دنیا میں تھے پھر قبر زخم میں آئے، قیامت بھی آ گئی. فرمایا آج انہیں دور لگتی ہے، جب قیامت میں آئیں گے تو کہیں گے کوئی جھٹ پہری تھا یار، چند لمحے دنیا میں گزارے اور قبر میں کمر سیدھی نہیں کی تھی کہ قیامت آ گئی. لہذا جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرائیں نہیں. ہاں آپ کا منصب جلیلہ یہ تھا کہ آپ نے سارے حقائق ارشاد فرما دیے، قیامت میں کیا کیا ہوگا، اس کی تیاری کیا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. جس کے نصیب اچھے ہیں وہ اپنی تیاری کر لے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر، ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔